پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس درخواست کے ساتھ کہ انشاءاللہ مبارک رمضان میں آپ کے ہمارے اعمال قبول ہوں اور انشاءاللہ تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ سے مغفرت حاصل ہو. ایک بار پھر درود بھیجا محمد والے محمد.
باقی چند سال بھی گزر جائیں گے.
ہمیں عادت نہیں ہے کہ کوئی بیچ میں لقمہ دیتا ہے تو ہم درخواست کر دیتے ہیں اس کو دیتا ہے ان کی صحت و سلامتی کے لیے درود بھیجا محمد والے ہم نے پرائمری کلاسز سے لے کر یونیورسٹیز میں ماسٹرز تک ٹیچنگ کی اور ٹیچنگ کے دوران ہوتا یہ تھا کہ اسٹوڈنٹس معمولاً خاموش رہتے تھے اور لیکچر کے اینڈ میں کوشچن آنسر کا ایک سیشن ہو جایا کرتا ہے کہ آپ اس میں اپنے کوشچن پیش کر سکتے ہیں. بعد اس کی کچھ عادت کو لے کر ہم مجلس اور خطابت میں بھی آ گئے تو ہماری کوشش قطعاً یہ نہیں ہوتی کہ آپ نعرے لگائیں. ہاں اگر آپ لگا لیں آپ کی مرضی ہے, ہماری کوئی کوشش نہیں ہوتی. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آپ اور ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کو سنتے ہوئے اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ مہبر کے رمضان ہے, یہ خدا نے اطہار کی ضیافت کا مہینہ ہے اور جیسے کہ روایت کے اندر ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی رحمت کے دروازوں کو میرے اور آپ کے اوپر کھول دیا اور فرشتے پکار رہے ہیں کہ کوئی ہے جو خدا کی رحمت سے پیدا ہو رہے. بدقسمتی یہ ہو کہ ماہ بارک رمضان آئے, دن گزرے اور چلا جائے اور ہم اور آپ اس رحمت سے فائدہ نہ اٹھا سکیں. اور جیسے کہ کتب اخلاق کے اندر لکھا ہے کہ رحمت کے دروازے سب تک کھلے ہیں, یہ ضیافت کے دسترخوان سب کے لیے چھا ہوا ہے لیکن ہر ایک اپنے ضعف کے حساب سے اس سے کچھ حاصل کرتا ہے. روایت کے اندر موجود ہے کہ بعض لوگوں کو ماہوارے کے رمضان سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نصیب نہیں ہو رہا. البتہ ظاہر ہے کہ اس روایت نے آغاز ان لوگوں سے کیا ہے جو روزہ رکھ رہے ہیں. جو روزہ نہیں رکھ رہے اپنے لیے جہنم کی آگ کو تیار کر رہے ہیں ان سے روایت کا خطاب نہیں ہے. ہمیں بھی ان سے خطاب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے کہ آپ دیندار ہیں, آپ ماہوارے کے رمضان سے کچھ مستفید ہونا چاہتے ہیں تو آپ یہاں تشریف لائیں. تو روایت نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ماہوارے کے رمضان میں روزے رکھ رہے ہوں گے ان کا پہلا گروپ وہ ہوگا جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوگا. ایک زمانے میں سوچا کرتا تھا کہ بھوک اور پیاس نصیب ہو یہ تو محرومیت ہے, تو روایت نے کیوں لکھا کہ ان کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھوک اور پیاس میں بھی بہت سارے فائدے ہیں, اس میں بھی بہت سارے فائدے ہیں. تو جو روزہ رکھ رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا کم از کم ایک کام اس کے ساتھ ہوگا کہ اس کو بھوک اور پیاس کے فائدے وہ مل جائیں گے. اس میں مثلا اس کے جسم مناسب ہو جائے گا, اس کے جسم میں جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ریپیئرنگ کا عمل ہے, بازسازی کا عمل ہے, وہ انجام پڑ جائے گا. اس کے اندر تھوڑا سا تحمل بڑھ جائے گا, ظاہر اس نے بھوک کے اوپر کنٹرول کیا ہے, پیاس کے اوپر کنٹرول کیا ہے, تو تھوڑا بہت صبر و تحمل اس کے اندر بڑھ جائے گا. لیکن خدا نے ماہ بارہ کو صرف اس کام کے لیے نہیں رکھا, خدا نے ماہ بارہ کے رمضان کو اپنی رحمتوں کے لیے رکھا ہے. ان رحمتوں کو کیسے حاصل کریں گے, ان فضیلتوں کو کیسے حاصل کریں گے؟ اور یہ جو کچھ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس کے لیے میرا ہدف یہ ہے کہ آپ کی توجہات کو اس خاص مسئلے کی طرف لے کر جاؤں کہ ہمیں کچھ حاصل کرنا ہے. یہ دن گزر جائیں گے جس طرح میرے آپ کی زندگی گزر جائے گی. والا فرماتے ہیں کہ لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. ہم لوگ جب دنیا سے جائیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو موقع ہمارے سامنے آئے تھے یہ کتنے اہم تھے. ہر روز مثلا فجر سے پہلے کا وقت خدا نے بتایا کتنا اہم وقت رکھا ہے ہم نہیں جانتے. مریں گے تب اچانک آشکار ہوگا اور اس وقت خدا نہ کرے ہمیں حسرت اٹھانی پڑے گی کہ کاش اس وقت سے فائدہ اٹھا لیتے. اسی طرح ماہ بارک رمضان تو پہلا کام یہ کیجیے کہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ارادے کو اس بات کی طرف لے جائیے کہ آپ نے کچھ حاصل کرنا ہے. اور یہاں پہ آپ کی تشریف لانے کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے. ہم اور آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں ہمارے یہاں بہت سارے کام عادتوں اور رسوم کے تحت انجام پاتے ہیں. ایک عادت بن جاتی ہے, ایک رسم بن جاتی ہے اور وہ کام انجام پا رہے ہوتے ہیں. آپ اور میں کم از کم اس کام کو رسم یا عادت کے تحت انجام دیں. میری کوشش یہ ہوگی کہ میں یہاں پہ حاضر ہو کر اپنے لیے مانوی اعتبار سے کچھ حاصل کر سکوں. آپ سے بھی عرض کروں گا کہ آپ یہاں تشریف لائیں, کچھ حاصل کرنے کی کوشش کیجیے اور اس کی روشنی میں ہم سب مل کر خدا متعلق سے دعا کرنے کے پروردگار ہمیں اس معنویت سے کچھ نصیب فرما دے جس کا تم وعدہ فرمایا, اور اس کی رحمت سے ہمارے نصیب میں کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے. درود بھیجے گا محمد والا. اپنے صورتوں کو آغاز کرنے کے لیے اور ایک بنیاد فراہم کرنے کے لیے اس سوال سے شروع کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے کیوں چاہا ہے کہ ہمارا بھوکے پیاسے رہیں. اس کے اوپر بہت ساری گفتگو ہوتی ہے. اس پہ یقیناً جو لوگ ای میلز وغیرہ کو دیکھتے رہتے ہیں, ویب سائٹ وغیرہ کو دیکھتے رہتے ہیں, انہوں نے بہت سارے آرٹیکلس دیکھے ہوں گے کہ مثلاً جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کے جسم کے اندر کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. ظاہراً خدا تعالیٰ کا اصلی مقصد جسم کی تبدیلی نہیں ہونا چاہیے. اس نے جسم کو معیار نہیں بنایا, اس نے روح کو معیار بنایا. تو یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں گے آپ کے جسم میں فلاں فلاں تبدیلی ہوگی, یہ ایک سائڈ کا ایک فائدہ ہے, اصلی فائدہ نہیں ہونا چاہیے. البتہ اس غیر سنجیدہ بات کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بہت سارے لوگ اس سے بھی محروم رہ گئے ہیں, جسم کی تبدیلیاں بھی حاصل نہیں کر پائیں. اس کی وجہ یہ کہ وہ شہر پر اسٹاپ کریں گے 10 گھنٹے کا اور افطار پہ بدلا لیں گے 12 گھنٹے کا, اور بیچ میں اس بات کے غصے میں کھاتے رہیں گے کہ ہمیں 10 گھنٹے نہیں کھانے دیے. تو ان کے جسم کو بھی کوئی تبدیلی حاصل نہیں ہو پائے, الٹا ہو جائے گا, بالکل الٹا ہو جائے گا. میدے خراب ہو جائیں گے, طبیعتیں خراب ہو جائیں گی. بہت ہمارے کسی استاد کے وہ کہتے تھے کہ کسی گاؤں میں وہ تبدیلی کے لیے گئے تو دیکھا بہت سارے لوگ شوال کے مہینے میں مرے. تو انہوں نے پوچھا بھائی شوال کے مہینے میں لوگ مر کیوں جاتے ہیں, کیونکہ ماہ رمضان اتنی غیر احتیاطی حرکتیں کرتے رہتے ہیں کہ شوال تک آتے آتے فائق ہو جاتے ہیں. تو جسم کی تبدیلی بھی اس کو فائدہ دے گی جو ایک روٹین بنا کے چلے گا. سحر کا وقت اسٹاک کرنے کے لیے نہیں ہے, شام کا وقت بدلہ نکالنے کے لیے نہیں ہے. یہ خدا تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے, اس کو بالکل نارمل لیجیے. شاید خدا تعالیٰ نے اصل میں یہی چاہا تھا جو قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا کہ جنت میں ہم لوگوں کو بک ختم و اسیلا صبح شام رزق دیں گے. تو شاید خدا تعالیٰ نے نظام یہی چاہا تھا کہ بھائی تم لوگوں کی زندگی کھانے پینے کے لیے تھوڑی ہے, تمہیں بھیجا ہے کمالات حاصل کرنے کے لیے. کھانے پینے کو محدود وقت کے لیے رکھو, باقی وقت میں کمالات حاصل کرو زندگی میں, کام کاج جنگل. اور بہت سارے لوگوں کی زندگی گزری اس لیے رہی ہے کہ ان کو صبح ناشتہ کرنا ہے, دوپہر کا اچھا کھانا کھانا ہے, رات کو سارے خواہشات کو پورا کرنا ہے. ماہ رمضان کا ایک کام یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اس جگہ سے باہر نکالے. زندگی کھانے پینے کے لیے نہیں ہے, زندگی کسی اور مقصد کے لیے. اچھا اب یہی درس کرتا چلوں, خدا کے نظام میں ایک چیز واجب قرار پاتی ہے, اس کا ایک میکینزم ہوتا ہے, اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. کس طرح یہ طریقہ کار ہمارے معاشرے کے اندر برباد ہوتا ہے. ظاہر باقی رہ جاتا ہے, روح مر جاتی ہے, روح مر جاتی ہے. اس کی ایک نشانی ماہ مبارک کے رمضان کے اندر ہے. پھر میں آپ کی عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد والے محمد. ہم لوگ ہم اور آپ کھانے کو جتنی اہمیت دے رہے تھے وہ اہمیت ختم ہو جائے, کمالات کو, عبادات کو, اللہ تعالیٰ کے حضور معنویت کو, اس کو اہمیت دینا شروع کریں. اچھا اب معاشرہ کس طرح برباد کرتا ہے اس عمل کو, وہ اس طریقے سے جیسے ماہ مبارک رمضان آئے گا آپ دیکھیں گے فوڈ اسٹف کی مارکیٹ جمانا شروع ہو جائے گی. یہ کس بات کی نشانی ہے؟ لوگوں نے ماہ مبارک رمضان کو اپنی نفس پرستی کے لیے رکھا ہوا ہے, غذا کی نفس پرستی کی. یعنی خاص کر ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ بن گیا ہے جس میں کھانے پینے پر بہت توجہ دی جائے گی. اور آپ کسی بھی فوڈ اسٹور کی مارکیٹنگ کرنے والے سے پوچھ لیجئے تو فوراً آپ سے کہے گا کہ سال کا بہترین مہینہ کمائی کا اس معاملے میں ماہ مبارک رمضان. اس کا مطلب کیا ہوا ہے؟ خدا کا نظام خراب کر دیا. خدا نے ماہ مبارک رمضان رکھا تھا کہ تم کھانے پینے پہ توجہ کم دینا, اپنے کمالات, معنویات, عبادات, ان پر توجہ دینا. ہمارا معاشرہ اسی مہینے پر سال میں سب سے زیادہ توجہ دے رہا ہے تقریباً ہر خدائی عمل کے ساتھ ہم یہی کر رہے ہیں. اچھا اس کے نتیجے میں جو کچھ اثرات مرتب ہونے چاہیے تھے وہ اثرات حاصل نہیں ہو پا رہے. مثلاً ماہ مبارک رمضان کے نتیجے میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمیں اپنی بھوک اور پیاس پہ کنٹرول کرنے کا حکم دیا تھا تاکہ ہم کمالات پہ توجہ دیں, عبادات پہ توجہ دیں,
ہم نے اس توجہ کو بند کر دیا، اس کے نتیجے میں جو ماہ مبارک رمضان سے معنویت ملنی تھی اب وہ معنویت نہیں مل پا رہی، روحانیت جس کو ہمارا تعبیر کرتا ہوں. یہ جو معاشرے میں اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانیت کا فقدان ہے. البتہ ایک اچھی چیز یہ ہے کہ روحانیت سے محبت ابھی بھی باقی ہے، معنویات سے محبت باقی ہے، اور اس کی ایک علامت مثال کے طور پر وہ احترام اور شہرت ہے جو آیت اللہ بہجت کو نصیب ہوا. کیوں پاکستانی معاشرے میں بھی آیت اللہ بہجت کو احترام دیا گیا اور ان کو خاص شہرت ملی؟ اس وجہ سے کہ ان کا کوئی اور پہلو نہیں تھا سوائے یہ کہ ایک معنویت تھی ان کے اندر. اس کا مطلب ہے اس معاشرے میں ابھی بھی معنویت کی طلب باقی ہے، روحانیت کی طلب ابھی بھی باقی ہے. لیکن صرف ایک مشکل ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ ضائع کیسے ہوئی ہے، اس کو واپس کیسے لانا ہے. اب ہم اور آپ کے جیسے لوگ جو کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں خرابی ہوئی ہے اس کی نشاندہی ہو جائے. شاید کچھ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ اسے تبدیل کرنا ہے، اور اگر وہ تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو معاشرے کے اندر روحانیت اور معنویت کا ایک گروہ چل نکلے گا اور اس کے اثرات میں پورے معاشرے کے اوپر تبدیلی رونما ہوگی. اس کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ کچھ عادتوں کو تبدیل کیا جائے، کچھ طریقے کار کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. اور میں بار بار عرض کر رہا ہوں یہ قرآن مسیح کے لیے، یہ قرآن مسیح کے لیے. اس کا کوئی ہدف نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی شور و غل ہو، اس کا کوئی ہدف نہیں ہے کہ یہاں پر کسی کے نام پر ڈنکا بجے، اس کا کوئی ہدف نہیں ہے کہ یہاں کسی کو شہرت نصیب ہو جائے. اس کا صرف ایک ہدف ہے، آپ چند قدم خدا سے اور نزدیک ہو جائیں، اس سے معاشرہ تبدیل ہوگا. یہ ہماری کمی ہے، آپ یقین فرمائیے ہماری کمی ظاہر میں نہیں ہے. ہمارے پاس ظاہری اعتبار سے الحمدللہ رب العالمین بہت کچھ ہے، ہمارے پاس صرف ایک کمی ہے، اس ظاہر کے پیچھے روح نہیں رہی. ایسا نہیں کہ پاکستان میں لوگ روزہ نہیں رکھ رہے، میں تقریباً یقین سے سمجھ رہا ہوں کہ حتیٰ وہ لوگ جو سیلاب زدگان میں ہوں گے وہ بھی روزہ رکھ رہے ہوں گے، وہ لوگ جو شاید کمر کمر تک پانی میں کھڑے ہوئے ہوں گے وہ بھی روزہ رکھ رہے ہوں گے اس مصیبت کے باوجود. صرف ایک کمی ہے، یہ نہیں جانتے روزے سے معنویت کیسے دیں گے، سمجھ نہیں آیا کہ اس کے پیچھے کیا ہونا ہے. یہ بالکل ایسی ہے جیسے ایک آدمی ایک کمرے میں رہ رہا ہے، چھوٹا سا کمرہ ہے، اور وہ اس کمرے کو سجا رہا ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس کمرے کا ایک دروازہ کسی محل کو کھلتا ہے. وہ اس کمرے کو سجایا جا رہا ہے اور اس بیچارے کو کسی نے نہیں بتایا کہ بھائی اس کمرے میں ایک دروازہ ہے، اگر وہ دروازہ کھول لو تو پیچھے محل ہے جو تم سجا لو، بہت کم ہے اس کے مقابلے میں، پورا محل بنا ہوا ہے. اب اس بیچارے نے روزہ رکھ لیا ہے، بھوک و پیاس بھی برداشت کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن چھوٹے سے کمرے کے اندر اس کو نہیں پتا ایک دروازہ کھولنا ہے اس نے روحانیت کا. اور اب جو دروازہ کھولے گا تو پورا محل تیار ہوا ہے، اس کو دیکھنے کی کوشش کی. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ اور ہم کوشش کریں کہ ماہ مبارک رمضان کے نتیجے میں وہ روحانیت میں اور آپ کے نصیب ہو جائے، وہ معنویت نصیب ہو جائے. درود بھیجے محمد علیہ محمد. تو عرض ہوا کہ ایک گروہ وہ ہے جس کو ماہ مبارک رمضان میں بھوک و پیاس نصیب ہونی ہے، روزہ رکھے گا بھوکا رہے گا پیاسا رہے گا، اس سے آگے کچھ نہیں. ایک وہ ہے کہ جو اپنی چند دعاؤں کو پورا کرنے کے لیے روزہ رکھ رہا ہوگا، اس اپنے ذہن میں چند دعائیں سوچی ہوئی ہیں کہ خدا میری اس دعا کو پورا کر دے، اس کے لیے روزہ رکھ رہا ہوگا. اب اس کو کیا کرنا ہوگا، اس کو یہ سوچنا ہوگا جو خدا چاہتا ہے وہ زیادہ اہم ہے یا وہ جو میں چاہتا ہوں وہ زیادہ ہے. ہم معمولاً جو کچھ چاہتے ہیں وہ دنیا کے لیے چاہتے ہیں، خدا معمولاً جو کچھ ہمارے سامنے رکھتا ہے وہ آخرت کے لیے رکھتا ہے. آپ نہیں دیکھیں گے پورے قرآن کریم کے اندر کہیں لکھا ہو فلاں عبادت انجام دو ہم تمہیں دنیا کے اندر گھر دیں گے، کہیں نہیں لکھا ہو. کہیں لکھا ہوگا تم فلاں عبادت انجام دو گے ہم تمہاری دنیا کے اندر تمہیں یہ دے دیں گے، نہیں یہ نہیں لکھا ہوگا. ہاں فلاں تک فلاں تک تم فلاں کام انجام دو ہم دنیا میں ہم اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر برسا دیں گے. اور خدا سے پوچھو خدا نعمت کسے کہتے ہیں، تیری نعمتیں کیا ہیں، تیری رحمتیں کیا ہیں؟ تو بہت سادہ سی بات ہے، امیر المومنین کا مدینے کا چھوٹا سا گھر نعمتوں نعمتوں اور رحمتوں کا ایسا خزانہ ہے جو دنیا میں کسی کو نہیں ملا. کون سی نعمتیں وہ, کون سی رحمتیں ہیں؟ اس کی جو سجو ہم پر واجب قرار پائی ہم اس کو تلاش کریں اسلام آباد کے رمضان کے نتیجے میں. تو عرض ہوا کہ ایک ضیافت ہے, ایک دسترخوان بچھا ہوا ہے, اس دسترخوان پر وہ دنیا کی ہر چیز رکھی ہوئی ہے جو بھی قابل تصور ہو انسان کے نفس کے لیے, انسان کے جسم کے لیے, وہ سب کچھ یہاں پہ رکھا ہوا ہے. اس کے بعد لوگوں کو دعوت دے دی گئی ہے, اب لوگ آ رہے ہیں اور اس دسترخوان پر کسی کے لیے کوئی کمی نہیں ہے, لیکن ہر کوئی اس چیز کے سامنے بیٹھ رہا ہے جو اس کو سمجھ میں آئی ہے. تو یہ غالب کہتے تھے کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک دسترخوان پر بہت ساری نعمتیں رکھی ہیں, آخر میں کہیں گھاس پھوس بھی رکھی ہے اور کوئی آدمی ان سب کو چھوڑ کر گھاس پھوس کے سامنے بیٹھ جائے, اسی پر اکتفا کر کے باہر آئے اور باہر آ کر کہے کہ میں گیا تھا اور میں یہ کھا رہا ہے, تو لوگ اسے کیا کہیں گے کہ تم نالائق تھے, تمہیں عقل نہیں تھی کہ اس دسترخوان پر خدا بنتا کیا کچھ رکھا ہوتا. اب آپ اور میں ایک سوال اپنے آپ سے کر سکتے ہیں, پچھلے ماہ بارہ کے رمضان سے ہمیں کیا ملا تھا؟ اس سے پچھلے ماہ بارہ کے رمضان سے ہمیں کیا ملا تھا؟ اور اس کی روشنی میں پوچھے گا اب اس ماہ بارہ کے رمضان سے کیا حاصل کرنا ہے, کیا لینا چاہتا ہے خدا بنتا سے, کس چیز کی طلب ہے؟ عربی میں کہتے ہیں من جدہ بجد, جو کوشش کرے گا وہ پائے گا. وہ اندھی سے لے انسان اللہ ما سعا, قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے انسان کو وہ ملے گا جس کی وہ کوشش کر رہا ہے. آپ کس چیز کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ ماہ بارہ کے رمضان میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آج پانچ دن گزر گئے, چھٹا دن گزر گیا, اب تک آپ نے کس چیز کا ارادہ کیا ہے وہی نصیب ہوگا. اب آپ یہ طے کر لیں, اگر اب تک طے نہیں کیا تھا آپ نے ارادہ کیا کیا ہے, کیا لینا چاہتے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ خدا نتا کی اطاعت کے اندر کئی گھنٹے بھوکے رہ رہے ہیں, خدا نتا کی اطاعت کے اندر کئی گھنٹے پیاسے رہ رہے ہیں, آپ کا گویا ایک خدا کی اجازت سے ایک حق بن گیا ہے کہ آپ اس سے طلب کر سکتے ہیں, گرچہ ویسے تو کوئی حق نہیں ہے. وہ کہتا ہے 24 گھنٹے بھوکے رہو تب بھی ہمارا کوئی حق نہیں بننا تھا, وہ تو خدا کریم ہے اپنی دی ہوئی چیز کو دوبارہ دے کر حق بھی بنوا دیتا ہے, کہتا ہے میں تمہارا حق بنا دیا, تو اس نے حق بنا دیا. اچھا اب آپ طلب کر رہے ہیں, کیا طلب کر رہے ہیں آپ, کیا چاہیے؟ یہاں وہ جگہ جب عرض کروں گا آپ پوری دسترخوان میں سے یہ طے کریں آپ کو کیا چاہیے. اب بہت نفیس نقطہ ایک علم اخلاق کے استاد نے دیا, کہا کہ کچھ لوگ دسترخوان پر بیٹھیں گے اس کھانے کے سامنے اس کھانے کے سامنے, اور کچھ لوگ نااہل ہوں گے وہ گھاس پھوس کے سامنے بیٹھ جائیں گے, اور کوئی داخل ہونے والا یہ کہے گا مجھے دسترخوان سے کام نہیں ہے, مجھے دسترخوان بچھانے والے سے کام ہے, مجھے اس کے برابر میں بیٹھنا ہے, چاہے دسترخوان سے کچھ نہ ملے. اصل ہدف یہ ہے آپ خدا کو طلب کریں, آپ کیوں اس کی دی ہوئی کسی چیز کو جو دنیا کے اندر ہے اس کو طلب کر رہے ہیں, آپ خود خدا کو طلب کر رہے ہیں کہ خدا ہمیں دنیا سے کچھ نہیں چاہیے, ہمیں تیرا قرب چاہیے. یہ وہ چیز ہے جس کی آپ نیت کر رہے ہیں. آپ ماہ مبارک رمضان پر روزے کی نیت کرتے ہیں, دل دل دہراتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ قربتاً الی اللہ, اللہ کا قرب چاہیے. تو جو کہہ رہے ہیں اس کو نیت میں لے آئیے, قرب خدا طلب کریں. تو اپنی اورینٹیشن کو کلیئر کر لیجیے, اپنے دیکھنے کے انداز کو کلیئر کر لیجیے, اپنی طلب کو واضح کر لیجیے کہ خدا مجھے کچھ نہیں چاہیے دنیا سے, مجھے اس دنیا میں تو نے بھیجا قرب حاصل کرنے کے لیے. نماز پڑھتا ہوں قرب بتانے کا, اللہ حج کرتا ہوں روزہ رکھتا ہوں, سب کا سب ایک ادب سے قرب نصیب ہو. اب ایک سوال کریں, پچھلے سال ماہ بارہ کے رمضان سے کتنا قرب نصیب ہوا تھا؟ کیا آپ نے کوئی تبدیلی احساس کی تھی؟ اگر کوئی تبدیلی احساس نہیں کی تھی تو یہ قرب کیسی چیز ہے کہ جس میں حاصل ہوتا ہے تو تبدیلی بھی احساس نہیں ہوتی؟ ابھی یہ پنکھے اگر بند ہو جائیں تو میرا خیال میں جیسے ہی بند ہوں گے چند سیکنڈ کے اندر آپ کو احساس ہو جائے گا کہ بند ہو گئے. ہونے یا نہ ہونے سے فرق پڑتا ہے, قرب ایک ایسی چیز ہے جس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہے ہی نہیں, اصل مشکل یہاں پہ آ رہی ہے. اگر یہ کہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ہونے نہ ہونے سے فرق ہی نہیں پڑتا تو میں کہوں گا پھر بہت ہی ابلا ہو گئے، پھر تو بے اثر چیز ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیوں کریں پھر ہم؟ اور خدا نے ہم سے کیوں ایک ایسی چیز حاصل کرنے کو کہا ہے جس کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق ہی نہیں پڑتا؟ اور اب اگر یہ سوچتے ہیں کہ نہیں چیز تو بہت بڑی ہے، ہونے یا نہ ہونے سے فرق پڑتا ہے، تو پھر مجھے کیوں نہیں پتا چلا کہ پچھلے ماہ مبارک رمضان میں مجھے کتنا خوف ملا؟ اور اس کی صرف ایک وجہ ہے، شاید نہ ملا ہوں، شاید میں محروم رہ گیا۔ میں اصل میں اس کو ہدف بنا لیجیے، اسی کو ہدف بنا کہ خدا ہم اب تک پتہ نہیں کتنے ماہ مبارک رمضان گزار دیے قرب کی نیت کرتے کرتے، لیکن قرب نصیب نہیں ہوا، اب نصیب کر لو، کیونکہ ہمیں اپنی زندگیوں کا پتہ نہیں ہے۔ شاید یہ آخری ماہ مبارک رمضان ہم تو نہیں جانتے، تو یوں سمجھ میں آتی ہے بات کہ خود خدا کو طلب کرنا شروع کرنا، تو خدا ہم تیرا خود چاہتے ہیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب ایک وسیلہ ہے، ہم تجھ تک پہنچنا چاہتے ہیں، آپ اس کو طلب کرنا شروع کریں اور اس کی نشانیاں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جو توجہات آپ کو دینی ہوں گی اس کو ہم ان چند مجالس کے اندر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ پہلے سے کئی دفعہ سن چکے ہوں گے تو میں دوبارہ کیوں دہراؤں؟ وجہ کہ میں خطابت نہیں کروں گا اور خطابت پہ توجہ نہیں دوں گا، تو کوشش کروں گا یہ کہ سلیس عام فہم زبان میں آپ کے حضور چند نکات پیش کر کے
ماشاءاللہ۔
خدا نہ کرے اگر آپ خطابت کی خاطر یہاں تشریف لائے ہوں اور میرا نہیں خیال کوئی میرا نام سن کر خطابت کی خاطر آئے گا تو اس کو نامید یہ ہوگی، اس کو تھوڑی سی مایوسی رہے گی، ہم ایسے ہی رہیں گے، ہم تبدیل نہیں ہوں گے، اب 40 سال سے زیادہ عمر گزر گئی ہے، اب تبدیل ہونے کا کوئی امکان بچا بھی نہیں، تو یہی ہے جو کچھ بھی ہے، اور اس میں کوشش صرف اتنی ہے کہ ہم خدا کی طرف بڑھیں، ہم رکے نہ رہیں۔ لوگ کمالات حاصل کر رہے ہیں، لوگ آسمان پہ جا رہے ہیں، لوگ خدا نمتا کی چھپی ہوئی چیزوں کو دیکھ پا رہے ہیں ماہ بعد رمضان کے اندر، میری اور آپ کی آنکھیں کیوں نہ ہو؟ بعض وقت افسوس ہونے لگتا ہے مجھے اپنے اوپر اور دوسروں کے اوپر، یہ کہ ہم عاشقین اہل بیت اطہار علیہ السلام، ہم عمر اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں، اس تقسیم کے ذریعے تو ہر چیز سونا بن سکتی ہے، ہم کیوں سونا نہ بنے؟ دوسرے لوگوں نے ان اہل بیت کے سہارے ہی بڑھایا اپنے آپ کو، کمالات تک پہنچایا، کوئی عزت یا ان کا جیسا کوئی عارف بغیر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مدد کے آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ انہیں کی نصرت یہاں تک پہنچے اور ہم بھی انہیں کے چاہنے والے ہیں، ہم کیوں نہیں بڑھتے، ہم کیوں نہیں ہمت کرتے؟ شاید اس وجہ سے کہ ہم نے طلب نہیں کیا، ہم نے اہل بیت سے کہا کہ مولا مجھے گھر کی ضرورت ہے، گھر دے دیں، آپ کو واسطہ مثلاً حضرت علی اصغر کا ہم گھر دے دیا، کہا مولا آپ کو واسطہ فلاں کا مجھے کاروبار دے دیں، ہم کاروبار دے دیا، میں نے کچھ بنوانا چاہا ان کا واسطہ دیا، انہوں نے گھر بنوا دیا، کاروبار دے دیا، عزت دے دی، یہ سارے کام کر دیے۔ میں نے ان سے نہیں مانگا کہ مولا مجھے وہ دے دیں جس کو دینے کے لیے آپ تشریف لائے، آپ لوگوں کو انسانوں کو خدا تک پہنچانے کے لیے آئے، وہ نصیب کر۔ تو اب آپ اس کام کی طرف توجہ دیں، اچھا اس قرب خدا کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، کیسے اندازہ لگا قرب بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا؟ آج چھٹی ماہ مبارک رمضان کی 6 تاریخ ہو گئی، 6 دن ختم ہو گئے، اب چند دن باقی رہ گئے میرے پاس اور میں نہیں چاہتا کہ یہ چند دن ضائع ہو، تو میں کیسے اس بات کا اندازہ لگاؤں کہ خدا میرا قرب بڑھا یا نہیں بڑھا؟ چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا نکتہ جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے، آپ کو تنہائی میں خدا کے ساتھ وقت گزارنے میں مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ یہ پہلا نقطہ, یہ پہلا انڈیکیٹر ہے اس بات کا کہ قرب بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا ہے. مثال کے طور پر آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ بیٹھتے ہیں, گھنٹوں باتیں کرتے ہیں. اچھا, اگر چندوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر روز ایک دو گھنٹہ مثلا گزار دیتے ہیں, مجھے نہیں معلوم قیامت کے دن اس کا جواب کیسے دیا جائے گا, ایک تو علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن بہرحال کچھ لوگ یہ وقت گزار رہے ہوتے ہیں, ان کو دوستوں کے ساتھ بیٹھنے میں مزہ آتا ہے. اچھا, اگر کوئی دن نہ گزارے ہیں یہ وقت, تو ان کو اس بات پر تکلیف ہوتی ہے, احساس ہوتا ہے کہ آج کوئی کمی رہ گئی ہے. کتنا وقت خدا کے ساتھ گزارنے میں مزہ آتا ہے, مزہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ اگر نہ گزار سکیں تو تکلیف احساس ہوتی ہے. اچھا, ممکن ہے آپ کہیں گے کہ ہاں ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہ وہ ہمارا وقت ہے جو خدا کے ساتھ گزرتا ہے. آیا واقعا نماز میں خدا کے ساتھ ہوتے ہیں, یا نماز ان کے ذہن کہیں اور جا رہا ہوتا ہے؟ وہ بھی نہیں ہے. تو 24 گھنٹے میں کتنی دیر خدا کے ساتھ وقت گزارا ہے, یہ قرب کی نشانی ہے. جتنا وقت آپ کے اور میرے ذہن کا خالصتاً خدا کے ساتھ گزرے اور اس وقت پر لطف آئے, اس وقت کی طلب و اندر نہ ملے تو محرومیت کا احساس ہو, یہ قرب کی نشانی ہے. اور اگر یہ سب نہیں ہے, یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس شخص کو قرب کا مزہ ابھی نہیں ملا ہے, اس نے مزہ ہی نہیں چکھا ہے. پہلی کوشش یہ کر لیں, خدا نہ کرے اگر ایسا ہے میں زیرو سے شروع کرتا ہوں, بالکل ایک ایسی جگہ سے شروع کرتا ہوں جہاں پر میرے سامنے ایک آدمی ہے, وہ کہے کہ بھائی ہمیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں, خدا کے ساتھ کو گزارنا کیسا ہوتا ہے, اس میں مزہ کیسا آتا ہے. ہاں دعا کمیل پڑھتے ہیں لیکن مزہ نہیں آتا, پڑھتے اس لیے کہ شب جمعہ ہے, پڑھنا اچھا ہے, پڑھ لیتے. اس میں لکھا ہے مثلا دعائے سحر پڑھیے, ٹھیک ہے سحر دعائے سحر پڑھ لیتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں, مزہ نہیں آتا. اللہم انی اسألوکا بے بہائے کا کلے, کیا مطلب اس کا بے بہائے کا کلے, پڑھ تو لیتے ہیں. اللہم انی افتتح الصناع بحمدے دعائے افتتاح, پڑھ تو لیتے ہیں, مزہ نہیں آتا. ممکن ہے کوئی ہم سے کہے کمیل پڑھی ہے, ابو حمزہ سنانی پڑھی ہے, جوشن کبیر پڑھی ہے, دعائے افتتاح پڑھی ہے, دعائے سحر پڑھی ہے, سب پڑھا ہے, مزہ کچھ نہیں آیا. جبرن روزانہ پڑھ لیتے ہیں, مزہ نہیں آتا. میں اس شخص کے علماء کے لیے پورا ادب, یہ اس بات کی نشانی ہے تمہارے اندر تڑپ ہے لیکن ابھی محروم ہو. تڑپ ہے تمہارے اندر, کیوں؟ تم ابھی بھی پڑھ رہے ہو, اس کا مطلب ہے تم کچھ چاہتے ہو, لیکن ایک مشکل ہے تمہارے ساتھ, ابھی تک محروم ہو. تو اب کیا کرنا چاہیے اسے؟ اس کو خدا سے مانگنا چاہیے. ہمارے پاس روایت کے اندر موجود ہے کہ امام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کافر کو دنیا کی ہر چیز دے دے گا, چونکہ دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اس کو دنیا سے سب کچھ دے دے گا, طاقت, عزت, شہرت, سب کچھ مل جائے گی. فرمایا ایک چیز خدا اپنے دشمن کو کبھی نہیں دے گا, وہ کیا؟ اپنی مناجات کی لذت کبھی کبھی نہیں دے گا. ایسا کرے گا کہ وہ مناجات سے دور بھاگے گا, چونکہ خدا کو وہ پسند نہیں ہے تو اسے اپنے پاس بیٹھنے بھی نہیں دیتا. زندگی میں اتنا مشغول ہو جائے گا کہ اس کے پاس وقت نہیں ہوگا خدا کے ساتھ بیٹھنے کا. اور یہ کیوں اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ چونکہ خدا اس کو پسند نہیں کرتا, اس کے اعمال کی وجہ سے. تو خدا نے اس کو مشغول کر دیا, اس کو اپنے مناجات کی لذت سے محروم کر دیا. تو اب پہلا عمل کیا کرنا ہوگا؟ خدا متعال سے طلب کرنا ہوگا کہ خدا ٹھیک ہے کہ ہم گناہ گار رہے ہیں, لیکن اپنے پاس سے بھگا تو نہیں ہمیں, نزدیک آنے دے, ہمیں مناجات کی موقع فراہم کر دے. ماہوار رمضان اچھا موقع, رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, توبہ کرنے والوں کو خدا متعال پسند کرتا ہے. خود قرآن کریم کے اندر دعوت دیتا ہے, ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا. اب ہم خدا متعال سے کہہ سکتے ہیں خدا اگر تو نے ماہ مبارک رمضان میں بھی جواب نہیں دیا پھر کب, پھر ہم کہاں جائیں گے؟ پھر آپ اسی طرح کیجیے, کچھ وقت نکالیے. تو پھر وقت کیا ہوگا؟ کچھ وقت نکالیے, اس میں صرف آپ ہوں اور آپ کا خدا ہوں. کہیں تنہائی میں بیٹھ جائیے، خدا کو پکارنا سیکھ جائیں. یہ ایک ایسا عجیب میکانزم ہے کہ اس کے اندر دیر نہیں ہے. آپ پکاریں گے اور پکار صحیح ہوئی تو خدا جواب دے دے گا، اس میں دیر نہیں ہے. چند باتیں اپنی خدمت میں عرض کرتا ہوں. میں ہمیشہ اس بات سے ڈر رہا ہوتا ہوں، ہم لوگ تھیوریٹیکل باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں، نظریاتی باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں، عمل کرنے والی کو یہ پتہ نہ چلے مجھے کرنا کیا ہے. تو میں فوراً چند باتیں کہنے کے بعد کوشش کرتا ہوں کوئی عمل کی بات کہوں تاکہ عمل کرنے والے کو واضح سمجھ میں آئے مجھے کرنا کیا ہے. سے ہم اس سعادت کو حاصل کر پائیں گے انشاءاللہ. کام یہاں سے شروع کیجئے. آپ اور میں تسبیح پڑھتے ہیں، بیوی کے نام کی تسبیح ہر نماز کے بعد، تقریباً ہر واجب نماز کے بعد ہم سب لوگ کی تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ بہت اچھا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، یہاں سے شروع کیا جا سکتا ہے اس قرب خدا کو طلب کرنے کے لیے. اور خود کی نشانی کیا ہوئی؟ خشیت، جو میں نے عرض کیا تنہائی میں خدا کو یاد کرنا، اس کو طلب کرنے کے لیے تسبیح بہت اچھا ہے. آغاز ہے، آپ کس طرح سے آغاز کر سکتے ہیں؟ اچھا، آپ اس کو آج رات بھی آزما سکتے ہیں، اور ممکن آج رات آپ کے پاس موقع نہ ہو، کل صبح آزما کے دیکھیے. لیکن میں آپ سے درخواست کروں گا عمل ضرور کیجیے گا. ہمارے اور آپ کے الفاظ کی اہمیت نہیں ہے، عمل کی اہمیت، عمل ہے. تو اتنے لوگ جتنے موجود ہیں، اگر فرض کریں 50% بھی عمل کریں، بہت بڑی رقم کہہ دیا 50%، لیکن آپ عمل کر کے کوشش کیجیے گا اور اللہ مجھے آپ توفیق نصیب کرے ان شاء اللہ. اس طرح سے کیجیے کہ جب آپ تسبیح پڑھنے لگے ہیں اس کو تیز مت پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے، اور ایک ایک لفظ کو یوں سوچیں جیسے آپ کے دل سے نکل رہا ہے، آپ کے دل سے نکل رہا ہے. مثلا آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ نے سوچی جیسے آپ کا دل کہہ رہا ہے. اگر میں آسان کرنے کی خاطر عرض کر رہا ہوں، دل کوئی جگہ جہاں سے خون پمپ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ یوں سوچیں جیسے آپ کا یہ دل یہ کلمات ادا کر رہا ہے اللہ اکبر. اچھا، آپ کے ذہن میں آئے گا یہ فلاں گروہ بھی یہ کام کرواتا ہے، میں مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. آپ ابھی اس کے اوپر توجہ فرما دیجیے، تھوڑا سا کوشش کر کے دیکھیے گا کہ جب آپ تصویر پڑھ رہے ہوں تو آپ یوں سوچیں جیسے آپ کا دل اللہ اکبر کہہ رہا ہے اور آپ کے خون میں خدا کی تکبیر مل کر پورے بدن تک پہنچ رہی ہے. جو آپ کے دل سے خون نکل رہا ہے نا، یہ آپ کی رگ و رگوں کے ذریعے سے جسم کے مائکرو سینٹی میٹر ذرات تک بھی پہنچ رہا ہے، ہر جگہ تک پہنچ رہا ہے، ایک ایک سل تک خون میں پہنچ رہا ہے. آپ نے سوچا جیسے آپ کے جسم سے تکبیر کی آواز نکل رہی ہے اور جسم کے ذرے ذرے تک پہنچ رہی ہے. تقدیر کا مطلب کیا ہے؟ خدا تعالیٰ کی عظمت جلالت، اس کو سوچیں. اب دیکھیں مشکل کیا ہو رہی ہے، ہم لوگ 34 دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں، ایک دفعہ بھی جلالت سوچتے ہیں اس کی عظمت سوچتے ہیں؟ معمولاً نہیں سوچتے. معمولاً ہم لوگوں کو تسبیح پڑھنے میں اتنا کم وقت لگتا ہے کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ اکبر کے معنی پر بھی غور کریں، لفظ بھی صحیح سے ادا نہیں ہوتے، معنی بہت دور کی بات ہے. تو آپ کوشش کر لیجیے، جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، 34 دفعہ اللہ اکبر کہیں گے، یوں سوچیں جیسے آپ کا دل کہہ رہا ہے اور کچھ نہ کچھ خدا کی عظمت کو سوچتے رہیں گے. پھر آپ 33 دفعہ کہیں گے الحمدللہ. الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ خدا کی نعمتوں پر آپ اس کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں. خدا کی چند نعمتوں کو سوچئے، جو نعمتیں خدا نے آپ کو دی ہیں ان کو سوچتے ہوئے واقعی کہیے خدا تیرا شکر ہے، تجھے نہ دیتا تو میں کیا کر سکتا تھا. اچھا، خدا نے کیا کیا نعمت دی؟ نعمتوں میں سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت آپ کو عقل دی ہے، دیوانہ کر دیتا تو کیا کر لیتے، اگر پاگل بنا دیتا تو کیا کر لیتے، کچھ نہیں. اس کے بعد خدا تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی کہ آپ نے خدا کو پہچان دیا. بہت سارے لوگ خدا کو نہیں پہچان سکتے. خدا نے آپ کو نعمت دی کہ آپ نے نبی اور ان کی آل کو پہچان دیا. بہت سارے لوگ نہیں پہچان سکے تھے. یہ کہ آپ شکر کر رہے ہیں یہ کہ خدا نے آپ کو نعمت دی ہے, اتنی نعمتیں دی ہیں آپ کو. اور اگر انسان علیحدہ میں بیٹھ کر سوچے کہ کیا کیا نعمتیں ملی ہیں, تو ہے وہ جو خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم ارادہ بھی کرو کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو, شمار نہیں کر سکتے, ہر کس تم شمار نہیں کر سکتے. تو آپ شمار کریں اپنے ذہن کے اندر اللہ کی نعمتوں کو, آخر میں سبحان اللہ 33 دفعہ کہیں گے سبحان اللہ, اللہ کی نشانیوں کو دیکھیے اپنے اندر, کائنات کے اندر خدا اللہ کی نشانیوں کو دیکھیے. آپ کہیں گے اس تصویر کو پڑھنے میں بہت دیر لگ جائے گی, شروع میں تھوڑی دیر لگا لیجیے, یہ دیکھنے کی خاطر کہ اس کا اثر کیا ہے. دیکھیے اثر کیا ہے. مجھے یاد ہے جب میں 1996 کے قریب پاکستان واپس آ رہا تھا ایران سے طالب علمی کا دور گزار کر, تو ایک طالب علم ساتھی نے ہم سے پوچھا کہ تم پاکستان جائے گی کیا کرو گے. تو میں نے اس سے کہا, میں نے دیکھو برادر 12 سال ہو گئے ہمیں دین سیکھتے ہوئے, اب ہم سمجھ رہے ہیں ہم لوگوں کو دین سکھائیں گے, پہلے خود عمل کر کے دیکھیں. آپ کہہ رہو کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ رہو کہ دلوں کو اطمینان اللہ کی یاد سے ہے. آپ نے کتنی دفعہ تجربہ کیا, تجربہ کرو اس سے. اگر ہم تجربے میں کامیاب ہو گئے تو لوگوں کو دین دے دیں گے, اور اگر ہم نے تجربہ نہیں کیا یا ہم تجربے میں ناکام ہو گئے تو ہم لوگوں کو دین کیسے دے سکتے ہیں. اب آؤ تجربہ کرو, اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آپ کیا چاہتے ہیں, آپ پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں نا, بیوی نے تصویر دی ہے, خود تجربہ کریں, اس کا اثر اپنے اوپر دیکھیں پہلے. اگر آپ کی ذات پر تسبیح نے اثر کر دیا تو پھر آپ کے کہنے سے دوسرے لوگ تسبیح پڑھیں گے, اور اگر میرے اور آپ کے اوپر تسبیح کا اثر نہیں ہو رہا تو ہم دوسروں کو کیا دیں گے, کریں بے اثر چیز نہیں دے سکتے ہم, با اثر چیز ہے. اور آپ تصور کیجئے یہ وہ تسبیح, وہ عمل ہے جو رسول خدا نے خاص کر بیوی کو سکھایا تھا, اس میں کتنا اثر ہونا چاہیے. اس خاطر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, یہ ہمارا اور آپ کا بہت اچھا نقطۂ آواز ہے. تو آج پہلا دن تھا اس سلسلے مجالس کا, اور میرا ذہن یہ کہہ رہا تھا کہ ہم گہرائی میں جانے سے پہلے اپنے آپ کو تھوڑا تیار کرنے کی کوشش کریں. دو تین باتیں عرض کرنی تھیں, اہم باتیں جو اب تک کہی ہیں, ان میں ایک اور بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. ایک میں نے عمل کی بات آپ کی خدمت میں عرض کی, وہ تصویر تھی. ایک دو باتیں اسی طرح عمل کی اور اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ وہ زمینہ بن جائے جس کے اوپر ہم آگے کوئی محنت کر سکیں گے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد والے محمد, شعبان معظم کو اور اس کے بعد ماہ مبارک رمضان کو استغفار کا مہینہ قرار دیا. اچھا ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہوئی ہے, ہم نے بہت ساری چیزیں بہت دفعہ سن لی ہیں اور اکثر عمل نہیں کیا, تو اب ہمارے نزدیک ان الفاظ کی اہمیت ختم ہو گئی. ہم نے زندگی میں ہمیشہ سنا استغفار کرو, لیکن کبھی بہت اچھا استغفار خود نہیں کر پائے. نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہمیں یہ نہیں معلوم استغفار کا اثر کیا ہے. اچھا آپ قرآن کریم کا مطالعہ ویسے ہی نہیں ہے ہمارے یہاں, کہاں وہ مطالعہ کرتا ہے قرآن کریم کا, بہت کم لوگ ہیں, معاشرے میں 2-3% بھی نہیں ہوں گے جو قرآن کریم کے معاملے میں مطالعہ کرتے ہیں. ہاں پڑھتے ہوں گے, کل میں کوشش کروں گا قرآن کریم کے حوالے سے چند جملات آپ کی خدمت میں عرض کروں. ہم لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں یوں ہی, جس کو عربی میں پڑھنا کہتے ہیں, فارسی میں اس کو کہتے ہیں روح خوانی, اوپر سے پڑھنا. ہم لوگ روح خوانی کرتے ہیں, مطالعہ نہیں کرتے, اوپر اوپر سے پڑھتے ہیں, وہ بھی عربی میں پڑھتے ہیں, جس کا مطلب ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتا. اور شب اول ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں میں ایک دعا جو چھٹے امام کی ذات گرامی سے بیان ہوئی ہے, درود بھیجے ان کی ذات پر, عرض کر رہا ہوں. اس دعا کو پڑھ کے بدقسمتی احساس ہوتی ہے. امام نے اس دعا میں ارشاد فرمایا کہ خدایا میری قرآت کیسی ہونی چاہیے اور کیسی ہرگز نہیں ہونی چاہیے. اور میں آپ کو مطمئن ہوں کہ عرض کر رہا ہوں ہمارے معاشرے میں کم از کم 95% وہ ہوں گے جو وہ قرار کر رہے ہیں جس کا امام نے کہا تھا یہ ہرگز نہیں ہونی چاہیے. اب جب اس لوگوں پڑھ لیجیے مفاتیح الجنان میں ماہ مبارک رمضان کی پہلی شب کے اعمال میں 17 عمل, جہاں تک میرا ذہن کہتا ہے عربی والی کتاب میں کم سے کم 17 عمل تھا, اس میں یہ دعا لکھی ہوئی کہ یہ دعا شب اول ماہ مبارک رمضان میں پڑھے. اس میں امام نے تقریباً نصف دعا کے بعد یہ لکھا تھا, خدایا میری خراب کو ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, اور بعد میں لکھا تھا یہ نہیں ہونا چاہیے. اور میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں ہم وہی پڑھ رہے ہیں جس کو امام نے کہا تھا یہ نہیں ہونا چاہیے. اب میں مزید اس کے اوپر بات نہیں کروں گا, اس کو آپ جا کے وہاں پہ دیکھ لیجیے گا. یہ ہم لوگوں کے ساتھ مشکل ہے. تو اگر کوئی قرآن کریم کا مطالعہ کرے تو استغفار کی اہمیت دیکھے گا, استغفار کی اہمیت دیکھے گا. یہ مہینہ استغفار کا ہے, استغفار کرنا, استغفار کے حوالے سے کیسے استغفار کرنا, کیونکہ آج پہلے ہی میں جیسے ہیں میں چاہتا ہوں اس میں ایک زمینہ ہموار ہو جائے. تو پہلے میں نے آپ کو تسبیح کا عرض کیا, اس سے آپ کا میرا دل تیار ہو جائے گا خشیت خدا کے لیے. دوسرا استغفار, استغفار کی اہمیت کیوں ہے, یہ جب تک گناہوں کا بوجھ پڑا ہوا ہے ہم لوگ ہل نہیں پائیں گے. علماء اخلاق اس کی مثال دیتے ہیں, کہتے ہیں فرض کرو کسی پرندے کے پاؤں میں لوہے کی زنجیر بندی ہوئی ہے, اڑے گا کیسے؟ یہ کتنا بھی توانائی دکھائے اڑ نہیں سکتا, کیوں؟ زنجیر بندی ہوئی ہے. ہمیں گناہوں نے زمین سے باندھ دیا ہے, جب تک ان گناہوں کا چیپٹر ختم نہیں ہوگا ہم کہیں نہ کہیں پھنس جائیں گے. تھوڑا سا اوپر جائیں گے تھوڑی سی بہتری آئے گی, پھر دوبارہ نیچے آ جائیں گے, اور مسلسل یہی ہوتا رہے گا. صرف ایک راستہ ہے, پہلے گناہوں سے نجات حاصل کیجیے. اب گناہوں میں دو گناہ ہیں, ایک وہ جو ہم اس وقت کر رہے ہیں چلو اس کے اوپر کنٹرول کر رہے ہیں, دوسری بہت بڑی مصیبت وہ گناہ ہے جو پیچھے گزر رہے ہیں. بعض اوقات ہمیں سے کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو سامنے کی زندگی اس کو صحیح کر لیں پیچھے خود بہت صحیح ہو جائے گا. نہیں, پیچھے خود بہت صحیح نہیں ہوگا, اسے صحیح کرنا پڑے گا. اس کا راستہ استغفار ہے, استغفار کر. بس آپ کم از کم کام یہ شروع کر لیں, روزانہ 70 دفعہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے استغفار کر, حقیقی استغفار. خدا نے تعالیٰ سے کیوں خدایا بخش. اگر آپ عربی میں آپ کو مزہ نہیں آتا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہنے میں عادت بن گئی ہے, تو آپ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں خدا میرے اس گناہ کو بخش دیں, میں غلطی کی تھی. اس طرح کہیں کہ نظر آئے خدا کو کہ اس کا ایک بندہ کھڑا ہے معافی مانگ رہا ہے. ہم آپ دنیا میں ایسے ہیں, ابھی کوئی میرے ساتھ غلطی کرے اور سامنے کھڑے ہو کر ہنستے مسکراتے کہ چلے معاف کر دیں, میں سوچوں میں ٹال رہے شاید میں جان چھڑانے کے لیے کہتا ہوں ہاں معاف کیا جاؤ, لیکن میرے دل میں اس کی محبت نہیں بڑھے گی. ہاں اگر میں نے کسی کے ساتھ غلطی کی اور میں اس کے سامنے پہنچ کر صرف کا دل سے اس سے کہوں کہ بھائی آپ دے رہا تھا غلطی میں نے کی, بھائی بن کے مجھے معاف کر دیا, اب اس کے دل میں میری عزت بڑھ سکتی ہے. گرچہ میں گناہ گار رہوں گا لیکن اس کے دل میں میری عزت بڑھ جائے گی. اب خدا بہت کریم ہے, خدا بہت کریم ہے. ایک واقعہ میں لکھا ہے کہ ایک صحابی پہلے کے ایک دفعہ کر چکا ہوں, لیکن ایک واقعات سے مجھے بہت مزہ آتا ہے, میری ہمت بڑھتی ہے, اس سے میں سوچتا ہوں شاید آپ کے لیے بھی مفید ہوگا. ایک صحابی آیا اللہ کے نبی کے پاس, یہ آدمی بدو تھا, شہر سے باہر رہنے والے لوگوں کو جن کو شہر کی زندگی کے بارے میں نہیں پتا ہوتا تھا ان کو بدو کہتے تھے. وہ آیا, بہت سادہ لوگ ہوتے تھے طبیعت کے اندر. وہ آیا نبی کے پاس, کہنے لگا اللہ کے نبی قیامت کے دن حساب ہوگا. نبی نے فرمایا ہاں. کہنے لگا خدا لے گا یا فرشتے لیں گے؟ لوگوں نے سوچا کیا فرق پڑے گا, قیامت کے دن انصاف ہونا ہے خدا یا فرشتے؟ تو جب اس نے دیکھا لوگ اس طرح کی باتیں کریں تو اللہ کے نبی سے کہنا نہیں اللہ کے نبی آپ مجھے بتائیں یہ جو قیامت کے دن حساب ہوگا یہ خدا اپنا کسی فرشتے کو بھیجے گا کہ وہ حساب لے گا یا خود خدا حساب لے گا؟ فرمایا خود خدا حساب لے گا. ہنسنے لگا کہ اگر میرا کام نکل جائے گا. لوگوں نے پوچھا بھائی کیا ہوگا, کیسے کام نکل جائے گا؟ کہنے لگا میں نے اللہ کے نبی سے کہنا ہے اللہ کے نبی اللہ کریم ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نبی کو نہ خدا کریم. کہنے لگا میں نے کریم انسان کو دیکھا ہے, اگر ایک دفعہ کہو معاف کر دے تو معاف کر دیتا ہے. کہ اگر میں اس کریم کے سامنے پہنچ جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ میری غلطیاں بہت زیادہ ہیں، صدق کا دل سے کہہ رہا ہوں مجھے معاف کر دے، معاف کر دے گا، میرا کام چل جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آدمی فقیر ہے، یہ فقیر ہے. کیا مطلب فقیر ہے؟ علم دین کا ماہر ہے، اس نے خدا کو پہچانا، اس طرح سے خدا سمجھ میں نہیں آتا، اس طرح خدا سمجھ میں آتا ہے، اس نے خدا کو پہچان لیا. ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے؟ اللہ کی طرف بڑھنا ہے، اس کی کرامت سوچیں، اس کی رحمت سوچیں، پھر خدا مختار کی طرف بڑھنے کا حوصلہ بڑھے گا. ہم بڑھ سکتے ہیں، سب طرح جاہل بھی بڑھ سکتے ہیں، عالم بھی بڑھ سکتے ہیں، پرہیزگار بھی بڑھ سکتے ہیں، گناہگار بھی چلیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. تو اس کریم خدا کو کیوں نہ کہیں کہ خدا معاف کر دے، اور اسے کہہ سکتے ہیں خدا جو ہم کیے ہیں بغاوت میں نہیں کیے ہیں، نفس کے ہاتھوں شکست کھا کے کیے ہیں. ایک دفعہ کوئی جرم کرتا ہے بغاوت میں کرتا ہے، خدا سے کہتا ہے نہیں مانتا تجھے اب جرم کروں گا، خدا سے کہہ سکتے ہیں خدا ہم باغی نہیں ہیں، ہم گناہگار، ہم بغاوت نہیں کرتے جرم، ہاں نفس کے ہاتھوں شکست کھا جاتے ہیں، کبھی نفس کے ہاتھوں شکست کھا جاتے ہیں، ہماری نظریں غلط جگہ اٹھ جاتی ہیں، ماں بھی چاہتے ہیں، کبھی نفس کے ہاتھوں شکست کھاتے ہیں، نماز صحیح نہیں پڑھتے، نماز غلط ہو جاتی ہے، کبھی نفس کے ہاتھوں شکست کھاتے ہیں، غیبت کر دیتے ہیں، حسد کر دیتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، سب نفس کے ہاتھوں شکست کھائی. آپ معافی مانگتے ہیں، استغفار کا مہینہ ہے، 70 دفعہ کم از کم خدا کے حضور کھڑے ہوئے معافی مانگتے ہیں. میں نے ایک دفعہ اپنے ایک صاحب سے کہا جو بڑے عالم شمار ہوتے ہیں قوم کے اندر، میں نے ان کے پاس پہنچ کے کہا، میں نے کہا کہ آپ صاحب نے بہت گناہ کیے، ہم لوگوں کے گناہ کی وجہ سے ہم لوگ بڑھتے نہیں ہیں، کہیں گے استغفار کرو، کیا استغفار کریں گے، لیکن ابھی جو کرتے ہیں استغفار اس میں اثر نہیں آتا، کیا کریں. پھر انہوں نے ایک ترکیب بتائی، کہیں گے اس طرح استغفار کرو، کہیں گے کہ ایک دن استغفار کرو صرف کسی ایک عضو کے بارے میں، مثلا ایک دن خدا کے سامنے یاد کرو اپنی آنکھوں کے سارے گناہ، جتنے یاد کر سکتے ہو اس پر خدا سے ایک ہی گناہ کو خدا معاف کر دے، جتنا ذہن سے زور دے کر صرف اپنی آنکھوں کے بارے میں سوچو، تم نے اپنی آنکھوں سے کیا کیا گناہ کیا، ان کو سوچو خدا سے معاف کر، شاید کچھ کو تم شمار کر سکو، بہت کچھ تم شمار نہ کر سکو، جو شمار کر لو اس کے استغفار کرو اور خدا سے کہو خدا میں بے بس ہوں، اب میرے حافظے میں نہیں ہے، میرے گناہ زیادہ ہیں، میں بے بس ہوں، یاد آ جاتے تو سب کی معافی مانگتا ہوں، لیکن میں بے بس ہوں. ایسا نہیں ہوتا، کچھ تبدیلی آنی چاہیے، ایسا نہ ہو وقت گزرتا چلا جائے، اچھا موقع دیا قرآن تعالیٰ، اور یہ مصیبتیں بھی سب کے سب یاد دلانے کے لیے ہیں، سیلاب آیا ہوا ہے، لوگ مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کی مدد کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے ہمیں یاد آنا چاہیے. اس کے اوپر بھی رائے سے ان شاء اللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، بس موقع سے فائدہ اٹھ رہی ہے، ماہ مبارک رمضان ہے اور الحمدللہ آپ اور ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، خدا اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کو خاص اہم کرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا واسطہ مضبوط ہے، آپ کا وسیلہ مضبوط ہے، آپ خدا تعالیٰ کو سید الشہداء کے نام پر پکاریں گے، سید الشہداء پہ خدا تعالیٰ کی خاص عنایت ہے، سید الشہداء کی قربانی خدا کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے، اس قربانی کے نتیجے میں سید الشہداء پہ خاص عنایت ہے، اگر خاص عنایت نہ ہوتی تو خاک شفا شفا کیوں دیتی ہے، اگر خاص عنایت نہ ہوتی تو دنیا بھر میں یا حسین کیوں ہو رہا ہے، قرآن کا خاص عنایت ہے. یہ کہ سید الشہداء کے روضے مبارک کے اوپر لوگ دیوان آباد زیارت کے لیے جاتے ہیں، جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، سب کام کرتے ہیں، پھر بھی جاتے ہیں، آج نہیں جا رہے، سینکڑوں ساتھ جاتے ہیں، امن میں، سکون میں، خراب میں، سب میں جاتے ہیں، بھوک و پیاس برداشت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. یہ اس بات کی نشانی ہے قرآن کا خاص عنایت ہے، اور آپ اور میں سید الشہداء کے نام پہ توسل کریں. کبھی کبھی سوچتا ہوں شاید ماہ مبارک اچھا وقت ہے سید الشہداء کی مصیبت کو یاد کرنے کے لیے، اچھا وقت ہے ماہ مبارک. آپ کبھی افطار سے پہلے پیاس احساس کرتے ہوں گے؟ ابھی جب آپ افطار کے لیے پانی پینے لگے ہیں ایک منٹ کے لیے گلاس ہاتھ میں لیں اور سوچیں کہ میرے مولا کا قلب اس سے زیادہ خوش ہے، کیسا ہوتا ہے کبھی آپ کا مثلاً کوئی بچہ روزہ رکھتا ہے اور آپ دسترخوان میں بیٹھے ہوں اور بچہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہو اور آپ جانتے ہیں اس کو پیاس لگ رہی ہے اور آپ اس کو پانی دیتے ہو پیتا ہے، آپ کو سکون احساس ہوتا ہے، ذرا سوچے گا مولا ابو الفضل عباس سکینہ کی پیاس پہ کتنے دم. کتنی جد و جہد کر رہے تھے کہ سکینہ کے خوش گلے تک پانی پہنچے. محبت کا اچھا وقت ہے، سید الشہداء کی مصیبت کو یاد رکھیں گے، اس سے بہت برکت ملے گی. آپ افطار سے پہلے رک جائیں، تھوڑا سا رک جائیں، ایک اور بہت بڑا کام کر سکتے ہیں، وقت کے امام کو سید الشہداء کا قرصہ دیں. آپ کا گلا خوش ہوگا، آپ کو بھوک کا بھی احساس ہوگا، پیاس کا بھی احساس ہوگا، اس موقع پر امام زمانہ کو سید الشہداء کا قرصہ دیں. مولا آپ کا عزت امجد کا قرصہ، آپ کی عبادت قبول ہوگی. اور کون سا نماز سب سے سخت ہوگا؟ اگر پیاس دیکھیں جو سید الشہداء کے معاملے میں پیاس بہت بڑی چیز تھی، سب سے سخت لمحہ پیاس کے معاملے میں کون سا ہوگا؟ شاید وہ وقت جب علی اکبر آئے اور کہا ایک گھونٹ پانی.
پروردگار تو جب آسا محمد والے محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار، ماہ مبارک رمضان کی برکتوں فضیلتوں سے ہمیں فیضیاب فرما. اے پاک پروردگار، ان سعادتوں کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار، جن رحمتوں کا تو نے ماہ مبارک میں وعدہ کیا، ان وعدوں کو حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار، ہمارے مرحومین کے تمام گناہوں صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، سب کے اعمال حسنہ کو قبول فرما. اے پاک پروردگار، جو لوگ سیلاب کی مصیبت میں مبتلا ہیں، پاک پروردگار اس ماہ مبارک کا واسطہ ان کی مشکلات کو برطرف فرما. جو مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو صبر جمیل نصیب فرما. اے پاک پروردگار، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے ادا کرنے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار، تمام دعائیں آرزوئیں امیدیں تیری حجت کے لیے. پاک پروردگار، تو جو آستہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جانے سالوں میں قرار فرما، اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. درود بن محمد و آل محمد.